خز تو بے رب کعبہ صدائے مولا علی ہے میں کامیاب ہوا صدائے مولا علی ہے میں کامیاب ہوا
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین اب القاسم محمد صلی اللہ علیہ محمد محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتا أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بھیجے گا محمد و آل محمد سنا پروردگار عالم کا انتہائی لطف کرم ہے انتہائی احسان ہے اس نے ہمیں تمام تر کوتاہیوں کے باوجود تمام تر لغزشوں کے خطاؤں کے باوجود اپنے دین کی ہدایت نصیب فرمائی ہے اس نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت ان کی مودت نصیب فرمائی ہے زندگی کے نہیں معلوم کتنے ایسے امور تھے جن میں وہ ہمیں مبتلا کر سکتا تھا اگر ہمیں محروم کرتا لیکن خدا تعالیٰ نے ہمیں تمام تر غلطیوں کے باوجود ہمیں امیر المومنین کی محبت میں یہاں تک آنا نصیب کیا ان کے غم میں بیٹھنا نصیب کیا ہمیں نہیں معلوم کہ یہ جو تعلقات ہیں جو خدا تعالیٰ نے ہمارے قرآن سے نبی سے اہل بیت سے قرار دیے ان تعلقات کی روحانی حقیقتیں کیا ہوں گی لیکن انسان اتنا درد کر سکتا ہے کہ اگر اس کے وجود میں گنجائش ہو تو یہ وہ سمندر نہیں ہے جو دینے سے کم ہوتے ہیں اگر ہمارے وجود میں گنجائش ہو تو یہ وہ سورج کی طرح ہے جو اگر ہزار شیشے بھی لگا دیں تو سب میں سورج منعکس ہوگا اور سورج میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی ہم سب لوگ ان کے انعکاس کے لیے اگر تیار ہو جائیں کہ ان کی وہ معنویت ان کی وہ روحانی حقیقت ہمارے اوپر متجلی ہو سکے ہم سب لوگ بہرہ مند ہو سکتے ہیں ہم سب لوگ ان کے وجود سے فیضیاب ہو سکتے ہیں یہ کہ خدا تعالیٰ نے یہ امکان دے دیا کہ ہم لوگ یہاں تک پہنچ جائیں اور ہم مومنین کے نام پر طلب کریں خدا تعالیٰ سے خود ایک فضیلت ہے خدا کی دیوی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے اور شب قدر کے نام پر کہ خدا انشاءاللہ اس شب قدر کے ہم سب کو نصیب فرمائے انشاءاللہ ان تمام توفیقات کے حصول کے لیے شب قدر کے حصول کے لیے مولا امیر المومنین کی محبت میں اضافے کے لیے ان کی معرفت میں اضافے کے لیے ان سے توسل ان سے رابطے میں اضافے کے لیے سب سے بڑھ کر ان تمام تیاریوں کے ساتھ وقت امام کے ظہور کے لیے ان کی تشریف آوری کے لیے ان کی خدمت اور ان کی نصرت اور انشاءاللہ خاتمہ بخیر شہادت کی صورت میں انشاءاللہ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد عجل فرض ہے، چونکہ شب شب قدر ہے اور شب سعادت بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی مفہوم ہوگا، کوئی اشارہ ہوگا کہ کون لوگ شب قدر کی فضیلت کو حاصل کر سکیں گے، کون لوگ امیر المومنین کی شہادت کے سبقے میں، ان کی محبت کے سبقے میں کیا حاصل کر سکیں گے. اس اعتبار سے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یہ پہچاننے کی کوشش کریں کہ ہم نے شب قدر میں حاصل کیا کرنا ہے، اور امیر المومنین کی عظیم الشان شخصیت سے ہم نے کیا حاصل کرنا ہے. یہ دو موضوعات ہیں جو انتہائی اہم ہیں آج کی شب کے اندر، کہ ہمیں امیر المومنین کی شخصیت سے کیا حاصل کرنا ہے، اور یہیں پر ایک اور ان دونوں موضوعات کو ملا کر ایک موضوع بنتا ہے، وہ یہ کہ یہ جو علم ہم حاصل کرتے ہیں، اس علم کا ہمارے اوپر اثر کیا ہوتا ہے اور کیا ہونا چاہیے. کیونکہ علم کے ظاہر بہت سارے درجات ہوں گے یقیناً، تو اس علم کا ہمارے اوپر کیا اثر ہونا چاہیے، ہماری اپنی حقیقت کیا ہے، یہ سب چیزیں ایک ساتھ مل جائیں گی. تو ہم کوشش کریں گے کہ چند منٹس جو ہمارے پاس ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ شب قدر کے اعمال میں مشغول ہو جائیں گے، ماتم ہوگا انشاءاللہ، ان چند منٹس کے اندر ہم اس موضوع کو کسی حد تک پورا کرنے کی کوشش کریں. خدا تعالیٰ انشاءاللہ توفیق نصیب فرمائے گا انشاءاللہ. ایک بار پھر مولا امیر المومنین کے حضور ادا احترام کے لیے، اور بار بار ذہن جاتا ہے بی بی ام الائمہ کی. اگر انسان کے وجود میں رابطہ زیادہ ہو تو تکلیف اور خوشی سرایت کرتی ہے. اگر آپ کا اور میرا وجود مولا امیر المومنین کے وجود سے متصل ہو تو یہ ہو نہیں سکتا کہ مولا امیر المومنین کے وجود اقدس پر کوئی خوشی آئے اور ہم خوشی احساس نہ کریں، کوئی غم آئے اور غم احساس نہ کریں، نہیں ہو سکتا. ہمارے پاس موجود ہے روایت کہ کیوں عصر جمعہ مومنین کے دل مغموم ہے، غمگین ہے. تو فرمایا کیونکہ عصر جمعہ مختص ہے وقت کے امام سے، اور عصر جمعہ میں مومنین کے دل کچھ دیر کے لیے وقت کے امام سے حسب توفیق متصل ہوتے ہیں، اور اس دل پر جو غم گزرتا ہے وہ مومنوں کے دلوں میں احساس ہوتا ہے. کئی روایات ہمارے پاس ایسے موجود ہیں. اس اعتبار سے یہ جتنے غم امیر المومنین اور اولاد امیر المومنین پہ گزرے ہیں، ان سب کی شدت یا قلب رسول اللہ میں ہے یا قلب فاطمہ زہرا میں، شدت وہاں پر. چونکہ ماں کا دل زیادہ رقیق ہوتا ہے اس غم کو سہنے کے لیے کہ جو سب پر بیت رہی ہوتی ہے، تو اصل مشکل، اصل غم شاید ان قلوب مقدس کے اوپر وارد ہو رہا ہو، ان سب کے غم میں تسلیت کا پیغام پہنچانے کے لیے، وقت کے امام کے حضور تسلیت کا پیغام پہنچانے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد. جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ کہ امیر المومنین کی عظیم الشان شخصیت سے ہمیں کیا حاصل کرنا چاہیے، اور جو کچھ ہم حاصل کریں گے اس کا ہمارے اوپر اثر کیا ہوگا. تو یہاں پر آسانی کی خاطر ہم لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک جسمانی وجود ہے، ایک جسم کا وجود ہے، اور جو جسم کا وجود ہے یہ خود بہت پیچیدہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہر سال سینکڑوں ارب ڈالر جسم کے وجود پر تحقیق پہ خرچ ہوتے ہیں. مثلا جسمانی وجود پہ تحقیقات کی جاتی ہیں بیماریوں سے بچاؤ کے لیے، اس کو آرام پہنچانے کے لیے. ہم سب جانتے ہیں کہ جو جسمانی وجود ہے خود بہت پیچیدہ ہے. مثلا جو ہمارے اعضاء و جوارے ہیں، ان کے اندر سیلز ہیں، ان کے اندر ایکشنز ریئیکشنز بہت کمپلیکیٹڈ ہے، اربوں سیلز ہیں ہمارے جسم کے اندر. اسی طرح ہمارے جسم کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو ابھی بھی دنیا قطعاً نہیں سمجھ سکی ہے، مثلا خود دماغ، برین جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، ہم ان سب کو نہیں سمجھ سکے. لیکن آپ تصور فرمائیے کہ یہ سب مادی وجود ہے. جو خدا تعالیٰ ہمیں ارشاد فرمانا چاہتا ہے وہ یہ وجود نہیں ہے، یہ مادی وجود ہے. یہ اس تمام ظاہری طور پر پیچیدگی کے ساتھ جو دماغ کے اندر ہے، مختلف اعضاء و جوارے کے اندر، یہ صرف مادی وجود ہے، اس کے اندر کوئی خاص اہمیت نہیں ہے اس اعتبار سے. اب یہ کہ خدا تعالیٰ نفس تعبیر فرماتا ہے، روح تعبیر فرماتا ہے، عقل تعبیر کیا ہے، یہ سب چیزیں جسم نہیں ہیں. تو مثال کے طور پر اگر خدا تعالیٰ نے قلب تعبیر کیا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ قلب دل نہیں ہے جو ہمارے جسم کے اندر ہے، یا خدا تعالیٰ نے اگر عقل تعبیر فرمایا ہے یا مثلا روح تعبیر فرمایا ہے تو یہ برین سیلز نہیں ہے، برین سیلز دماغ یہ عقل نہیں ہے، عقل کچھ اور ہونا چاہیے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنا بھی کچھ ہے ہمارے پاس، دل ہے، دماغ ہے، باقی اعضاء و جوان ہیں، ان میں سے کون سی چیز بچے گی؟ کسی ایک میں بھی نہیں. یہ سب در حقیقت ہماری موت سے پہلے بھی مرتے اور زندہ رہتے رہتے ہیں، کیونکہ ہماری باڈی چینج ہوتی رہتی ہے، تو ان میں سے کسی میں بقا ہے ہی نہیں. نہ کہ ہماری موت کے بعد باقی نہیں رہیں گے، ہماری تو زندگی میں بھی باقی نہیں رہتے، سارے برین سیلز چینج ہوتے رہتے ہیں. تو جسم تبدیل ہوتا رہتا ہے، سیلز تبدیل ہوتے رہتے ہیں، تو اس میں تو کوئی بقا ہے ہی نہیں. تو یہ جو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم خالدین فیہا ہو، ہمیشہ باقی رہو گے، تو یہ کون باقی رہے گا ہمیشہ؟ معلوم ہے کہ انسان کا جسم ہمیشہ باقی نہیں رہے گا، اس کو تو زوال ہی زوال ہے، یہ تو ابھی ختم ہو جائے گا. میں اور آپ مریں گے، قبروں کے اندر جسم رکھ دیے جائیں گے. خدا تعالیٰ نے چاہا تو ظاہری طور پر ان کو باقی رکھے گا. پتہ نہیں کتنے ایسے مرحومین ہیں جن کے اجساد کو خدا تعالیٰ نے باقی رکھا ہے، قرآن کریم میں معجزاتی طور پر بھی باقی رکھا ہے، روال کے اندر، معمول کے اندر بھی باقی رکھا ہے، لیکن بہرحال یہ وہ ہم یہ نہیں ہیں، ہم کچھ اور ہیں. تو جو کچھ ہم ہیں وہ کیا ہے؟ اور ان باتوں کو ہمیں ظاہر ہے کہ ایک خاص سنجیدگی کے ساتھ سوچنا پڑے گا. اگر کوئی شخص ایسا ہو جو اپنے مستقبل کا منصوبہ بناتا ہو، تو میں معمولاً اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ میں اگلے سال کا بھی منصوبہ بناؤں گا، اگلے مہینے کا بھی منصوبہ بناؤں گا، تو موت کے بعد کا منصوبہ کیوں نہ بناؤں؟ جبکہ یہ تو سال دو سال کی باتیں ہیں، پتہ بھی نہیں کتنی بات ہے. ممکن ہے دو دن ہو، ممکن ہے ایک دن، ممکن ہے دس سال، ممکن ہے بیس سال. اس کے لیے ہم منصوبے بنا رہے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، کس حد تک محنت کرتے ہیں، محنتوں میں دب جاتے ہیں بعض اوقات، البتہ ان لوگوں کے علاوہ جو سستی دکھاتے ہیں، زندگی میں کوئی محنت نہیں کرتے ہیں، نہ دنیا کے نہ آخرت کے لیے، ان کو تو اہل بیت قطعاً پسند نہیں کرتے. لیکن جو محنت کرتے ہیں، دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں، تو ان سے پوچھنا پڑے گا کہ بھائی جو دنیا کے لیے محنت کر رہے ہو، کتنے سال کی محنت ہے؟ کتنے سال کے لیے؟ دس سال، بیس سال، تیس سال، اور اس کے بعد جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ تو یہ جسم ہرگز نہیں ہے، تو پھر کیا ہے ہمارے پاس؟ اب یہاں پر ہم خود بخود پہنچتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس ایک نفس ہے، اور وہ جو نفس ہے وہ بہرحال مادی نہیں ہے، اس کے اندر اس کے اپنے مسائل ہیں. تو مثال کے طور پر ہم جانتے ہیں کہ شب قدر میں جو کچھ ہمیں نصیب ہوگا، اس میں کچھ کا تعلق، بہت تھوڑا سا ہے جس کا تعلق جسم سے ہوگا. اگر خدا نہ کرے میں اور آپ اپنی طلب میں اہل بیت سے، قرآن سے، شب قدر سے اس پر باقی رہ گئے، تو یہ تو بہت بڑی ناانصافی ہو گئی. یعنی جس جسم کو بقا ہے ہی نہیں، میں قرآن سے کیا مانگوں کہ میرے جسم کو شفا دے دے؟ غلط نہیں ہے. میں اہل بیت سے مانگوں کہ میرے جسم کو آرام دے دیں، غلط نہیں ہے. بیماری سے نجات مل جائے، کوئی غلط بات نہیں ہے، بالکل صحیح ہے. خدا نے مطالعہ سے کہوں خدا میرے مثلا بیمار بدن کو شفا دے دے، بالکل صحیح ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ شب قدر کی عظمت، قرآن کی عظمت، اہل بیت کی عظمت، اور مانگا تو کیا مانگا؟ دس سال، بیس سال، یہ کیا مانگنا ہوگا؟ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کتنا گزر جائے گا؟ اچھا، مانگا بھی وہ مانگا جس کو اہل بیت نے کبھی نہیں مانگا، مانگا بھی وہ مانگا، تو یہ کیا مانگنا ہوا؟ میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں مانگیں، کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، مولا امیر المومنین نے جب دنیا بھی مانگی تو دنیا کو کس انداز میں مانگا؟ کہ خدایا سن وجہی بالیسار، خدایا میری عزت و آبرو کو آسانی دے کر محفوظ کر لے. ولا تبذل بالاقتار، کہ خدایا ایسا نہ ہو کہ سختی کی وجہ سے میری آبرو میں کمی ہو جائے. اور نہ کہ سختی کم آبروئی ہے، نہ کہ سختی میں بے عزتی ہے، نہیں یہ نہیں تھا، آگے تھا کہ سختی کی وجہ سے میری عزت میں کمی کیوں ہو جائے، جبکہ خود سختی تو بے عزتی نہیں ہے. حضرت ابو ذر سختی میں تھے، مولا امیر المومنین سختی میں تھے، سختی تو بے عزتی نہیں ہے. فرمایا کیوں؟ چونکہ سختی میں آ کر کہیں ان لوگوں سے رزق مانگنے لگوں جو خود تیرے محتاج تھے. ان لوگوں سے کیوں رزق مانگوں؟ اور تیری بری مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دوں؟ ہمارے پاس بہت ساری روایات موجود ہیں جو بڑے عجیب پیرائے میں یہ دین کی حقیقتیں بہت خوبصورت ہیں اس اعتبار سے. اور کل بھی آپ کی خدمت میں عرض ہوا اہل بیت ہمیں بافضیلت دیکھنا چاہتے ہیں. اس بات کی طرف واپس آتے ہوئے تو ہمارا وجود یہ مادی وجود نہیں ہے, ہمارا وجود وہ غیر مادی وجود ہے. اچھا وہ جو غیر مادی وجود ہے وہ کیا ہے؟ اب آپ مثلاً مولانا امیر المومنین سے توسل کرنا چاہتے ہیں آج کی شب, آپ شاید کوئی گفتگو کرنا چاہیں, آپ خدا متعال سے ارتباط کرنا چاہیں شب قدر کے اندر, اس سے کیا ہونے والا ہے؟ آپ کے وجود پہ کیا اثر پڑنے والا ہے؟ اس کو چند منٹس کے اندر عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. البتہ آپ جانتے ہیں کہ مجالس میں اتنا موقع نہیں ہوتا کہ انسان اس کے دلائل پہ بھی بات کرے. ممکن ہے کوئی ہم سے یہ کہے کہ بھائی جو ابھی آپ بتانے والے ہیں اس کی دلیل بھی دیں, تو آپ جانتے ہیں کہ مجالس میں دلائل کا امکان نہیں ہوتا. یہاں پہ اگر ہم مثلاً کسی فلسفی گفتگو میں جانے کی کوشش کریں یا خالص عقلی ترین دلائل کو دینے کی کوشش کریں, یہاں وہ امکان نہیں ہوتا. تو ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ ابھی اس بات کو ایک امکان کے طور پر, جو جس کے بارے میں اگر آپ ہم پر اعتماد کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ وہ امکان ہے جو ثابت ہوا ہوا ہے روایات کی روشنی میں, آیات کی روشنی میں. اب اس کے دلائل کیا ہیں, خالص علمی دلائل کیا ہیں اور روایات میں اور قرآن میں اس کے دلائل کیا ہیں, فی الحال دلائل پہ گفتگو شاید نہ کی جا سکے, لیکن کم سے کم یہ کہ ہے کیا جس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے کیا جس کے اوپر کام کرنا ہے. تو مثلا بیان کرتے ہیں کہ بھئی ہمارا جو جسمانی وجود ہے اس کے علاوہ ہمارا ایک روحانی وجود بھی ہے. اچھا ہمارے جسم کے اندر جو جس کو کہتے ہیں باشرافت ترین, جس کی سب سے زیادہ کرامت ہے, وہ ہمارا چہرہ اور سر سمجھا جاتا ہے. اور اس چہرے اور سر کے اندر جو سب سے زیادہ کمپلیکیٹڈ حصہ ہے وہ ہمارا دماغ سمجھا جاتا ہے. تو جب ہم اردو میں عام محاورے میں عقل تعبیر کرتے ہیں تو ہم دماغ مراد لے لیتے ہیں. اسی طرح ہمارا جو نفسانی وجود ہے, جو غیر مادی وجود ہے, اس کے اندر بھی بہرحال ایک حصہ ہے کہ جس کو ہم عقل تعبیر کر سکتے ہیں, جس کو آپ روح کا ایک خاص حصہ تعبیر کر سکتے ہیں. وہ جو غیر مادی وجود ہمارا ہوتا ہے اس کو ہم کبھی نفس تعبیر کرتے ہیں, کبھی روح تعبیر کرتے ہیں, کبھی نورانیت تعبیر کرتے ہیں. آپ سب ان اصطلاحات کو جانتے ہیں. کیوں مختلف اصطلاحات ہوتی ہیں؟ مختلف علوم کی وجہ سے ہوتی ہیں. میں نے عرض کیا اس کی پیچیدگی میں نہیں جانا چاہیں گے. جو کچھ بھی ہم علم حاصل کرتے ہیں, جو کچھ بھی ہم عمل کرتے ہیں, یہ کہاں جمع ہوتا ہے؟ ہمیں معلوم ہے ہمارے جسم کے کسی حصے پر وہ علم جمع نہیں ہوتا. ہاں جسم کے کچھ حصوں پر اس کا اثر ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص گناہگار ہوگا اس کے چہرے پہ کہیں ریفلیکٹ ہوگا, ہاں ہوگا, کچھ نہ کچھ گناہ کا اثر آئے گا. یہ جو فیس ریڈنگ کرنے والے ہیں وہ خود پہچان لیتے ہیں کہ بھائی کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے چہرے پہ کون کون سے مسلز ہیں جو ہلتے ہیں, تو اس سے سمجھ جاتے ہیں. ان کا کوئی روحانی معاملہ نہیں ہوتا, وہ اندر سے فیس ریڈنگ کر کے مسلز کی اسٹڈی کر کے سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی کوئی جھوٹ بولے گا تو یہاں پہ لیفٹ سائڈ پہ چیک اس کا ذرا سا مسل موو کرے گا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس نے جھوٹ بولا ہے یہاں. اور اسٹڈیز کی ہوئی ہیں لوگوں نے, میں اس میں کیا عرض کروں. تو ہمارے مادی وجود پر اسٹوریج نہیں ہے, تو وہ جو ہمارے اعمال کا اسٹوریج ہے جہاں پہ ہمارے سارے اعمال جمع ہو رہے ہیں وہ کہاں ہیں؟ وہ ہمارا غیر مادی وجود جو ہمارا روحانی وجود ہے اس میں. اب یہاں پر ایک ہم لوگوں کے ساتھ ایک مشکل ہے, وہ یہ کہ ہم لوگوں نے بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہیں جس میں میں خود بھی شامل ہوں کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں. آپ نے خود احساس کیا ہوگا بھائی جو کچھ ہم جانتے ہیں دین میں وہ کتنا ہے؟ نہیں معلوم کتنا. کون یہاں پر ایسا بیٹھا ہوگا جس نے ہزاروں مجلسیں نہیں سنی ہوں گی؟ بچوں نے شاید سینکڑوں سنی ہوں گی, میری جیسے عمر والے نے تو ہزاروں سنی ہوں گی, دسیوں ہزار سنی ہوں گی. کتنی کتابیں پڑھی ہوں گی, کتنی مجلسیں سنی ہوں گی, کتنے درس سنے ہوں گے. میں اپنے آپ سے صرف ایک سوال پوچھوں, جو دین میں نے سنا اور سمجھا ہے اس میں سے کتنے فیصد پہ عمل کیا؟ اب میں ایک سوال پوچھوں گا کہ بھائی یہ جو ہمارا غیر مادی وجود ہے یہ علم سے بنتا ہے یا عمل سے بنتا ہے؟ علم سے نہیں بنتا ہے, یہ عمل سے بنتا ہے. علم تو سب کے پاس بہت ہے، بلکہ الٹا معاملہ ہے، اگر علم ہو جس میں عمل نہ ہو تو وجود ہمارے روحانی وجود کے لیے نقصان دہ ہے، وہ بہت نقصان دہ ہے وہ. تو ہم لوگوں کو جو بات سکھائی گئی وہ یہ کہ بھائی جتنا بھی علم حاصل کرو تم لوگ اپنا عمل بڑھانے کی کوشش کرو. اچھا وہ جو ہمارا غیر مادی وجود ہے اس میں کچھ علم ہے اور کچھ عمل ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ جو صرف علم ہے بغیر عمل کے، اس کو سمجھ لیجئے ہماری نظریاتی عقل ہے، ہماری عقل کا ایک حصہ ہے جس کا تعلق نظریے سے ہے، جاننا فرشتے کیا ہیں، قرآن میں کیا لکھا ہے، یہ سب جاننا، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ ہماری نظریاتی عقل ہے. اور عقل کا مطلب یہاں پہ کیا ہے؟ وہ غیر مادی وجود. عقل کا مطلب یہاں پہ دماغ نہیں ہے، غیر مادی وجود. بس ہمارا جو غیر مادی وجود ہے اس میں ایک حصہ ہے جس کا کام جاننا ہے، اس کو ہم نظریاتی عقل کہتے ہیں. لیکن ہمارے غیر مادی وجود کے اندر ایک حصہ ہے جس کا کام کرنا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں عملی عقل. ایک کو ہم نظریاتی عقل کہتے ہیں، ایک کو ہم عملی عقل کہتے ہیں. یہ جو عملی عقل ہے اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام جاننا نہیں ہے، جاننا دوسری عقل کا کام ہے، اس کا کام ہے کرنا. ثواب اور عذاب نظریاتی عقل پر ہے یا عملی عقل پر ہے؟ عملی عقل کے اوپر ہے. یہ جو ہمارے اور آپ کے وجود میں نورانیت آئے گی اگر ہم اچھا کام کریں گے، تو یہ نظریاتی عقل سے آئے گی یا عملی عقل سے آئے گی؟ عملی عقل سے آئے گی. اچھا یہ جو عملی عقل ہے، سمجھانے کی خاطر مثال دیتے ہیں یہ لوگ، کہتے ہیں آپ اس کو سمجھ لیں آئینے کی طرح ہے. اب ہمارا غیر مادی وجود ہے، غیر مادی وجود کے اندر کچھ جاننے اور سمجھنے کی چیزیں ہیں اور کچھ کرنے کی ہیں. وہ جو کرنے کی ہیں اس کی مثال ایک آئینے کی طرح ہے. اگر آپ اچھا کریں گے، اچھا عمل کریں گے، آپ کا آئینہ شفاف ہوگا. آپ اچھا عمل کریں گے، آپ کا آئینہ شفاف ہوگا. اگر آپ نے برا عمل کیا تو آپ کا آئینہ سیاہ ہو جائے گا، نعوذ باللہ تعالیٰ. آپ نے وہ روایتیں بچپن سے سنی ہوں گی کہ بھئی انسان جب خدا نہ کرے نعوذ باللہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب کے اوپر ایک نقطے کے برابر سیاہ دھبا لگ جاتا ہے. تو اب آپ تصور کیجئے کہ وہ جو آپ کی عملی عقل ہے وہ ایک آئینے کی طرح ہے، اگر اس کے اوپر سیاہ دھبے بڑھ گئے تو کیا یہ آئینہ اعلیٰ حقیقتوں کو ریفلیکٹ کر سکے گا؟ اگر کسی آئینے کے اوپر سیاہ دھبے بڑھ جاتے ہیں تو وہ اعلیٰ حقیقتوں کو ریفلیکٹ نہیں کر سکتا. پھر آپ کی اور میری نظریاتی عقل نے ریفلیکٹ نہیں کرنا ہے، جو کنیکٹ کرنا ہے ہم نے اہل بیت سے، وہ نظریاتی عقل کنیکٹ نہیں کر سکتی، ہماری عملی عقل کنیکٹ کر سکتی ہے اہل بیت سے. اور یہ عملی عقل خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر گناہوں کے سائے میں سیاہ ہو گئی ہو، اب یہ کہاں کنیکٹ کر سکے گی؟ اچھا کنیکشن کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ کنیکشن کا مطلب کیا ہے؟ کنیکشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم کا ایسا ذریعہ ہے جس کا کوئی خاتمہ نہیں ہے، سورج کی طرح. اگر میں اور آپ اپنی عملی عقل کے اندر شفاف ہوئے اور اس شفاف وجود کے ساتھ امیر المومنین سے رابطہ کر لیا، اب کیا ہونے والا؟ اب دیکھیے دو تصور ہو گئے آپ کے، مادی وجود اس کی بات نہیں، روحانی وجود کی بات. روحانی وجود میں جو نظریاتی عقل ہے اس کی بات نہیں ہو رہی، عملی عقل کی بات ہو رہی. یہ عملی عقل ایک آئینے کی طرح ہے، اگر عمل اچھا ہے آئینہ شفاف ہے، اگر عمل اچھا ہے آئینہ شفاف ہے اور اس شفاف آئینے کا رخ سورج کی طرف ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ یہ سورج تو میرے جیسے اربوں آئینوں کو بھی روشن کر سکتا ہے، دیکھنا ہوگا میرا آئینہ کتنا وسیع ہے. جتنا میرے آئینے میں وسعت ہوئی یہ سورج میرے آئینے کو روشن کر دے گا. صحیح. اب شب قدر ہے، خدا نہ کرے اگر میرا آئینہ سیاہ ہے اور میں امیر المومنین سے توسل کرنے کی کوشش کروں، آپ تصور فرمائیں گے توسل ہو پائے گا؟ کیسے ہوگا؟ اس کی پہلی شرط شفافیت تھی، ابھی دوسری شرط بھی تھی جو میں آپ کی سوچتا ہوں کہ کہیں میں آپ کو اس شب قدر میں آپ کے ذہن کو کہیں اور نہ مشغول کر دوں، خدا نہ کرے، نعوذ باللہ. دوسری بات، اس کی وسعت ہے، یہ آئینہ باز کا بہت وسیع ہے، اتنا وسیع ہے شب و روز علوم اہل بیت سے حاصل کر رہے ہوتے ہیں، شب و روز، اتنا وسیع آئینہ ان کا. اچھا، یہ آئینہ وسیع کیسے ہوتا ہے؟ شفاف ہوتا ہے اچھے عمل سے. وسیع کیسے ہوتا ہے؟ وسیع ہوتا ہے جتنا زیادہ ان کی معرفت بڑھتی رہتی ہے، یہ آئینہ وسیع ہوتا چلا جاتا ہے، یہ آئینہ وسیع ہوتا ہے. اب یہ سمجھ لیجئے، یہ زندگی بھر کا میرا اور آپ کا یہ اصل معاملہ ہے. اصل جنگ جو ہم لوگوں کی اور آپ کی چل رہی ہے اس دنیا کے اندر، وہ یہ جنگ ہے کہ نمبر ایک، ہم نے غیر مادی وجود پہ توجہ دی یا نہیں دی، نمبر ایک. نمبر دو، غیر مادی وجود پہ صرف عقل نظری پہ توجہ دی، نظریاتی عقل پہ توجہ دی، جانتے رہے جانتے رہے جانتے رہے، جو زیادہ تر ہم لوگ کر رہے ہیں، اس سے کچھ حاصل نہیں ہونے کا. تیسرا مرحلہ، نہیں، نظریاتی عقل کے بعد عملی عقل میں پہنچے. عملی عقل میں پہنچے، آئینہ شفاف ہے، مختصر ہے یا وسیع ہے، یا نعوذ باللہ شفاف نہیں ہے. تو دو چیلنج آئے آپ کے پاس عملی عقل کے اندر. نمبر ایک، آئینہ شفاف ہو، تو یہ شفاف کیسے ہوگا؟ گناہوں سے بچے، اور اگر گناہ پہلے سے ہوں تو استغفار کے ذریعے سے. آئینہ وسیع کیسے ہوگا؟ معرفت کے ذریعے سے، معرفت کے ذریعے سے. اچھا، آپ تصور فرمائیے، اگر کوئی شخص سیاہ آئینے کے ساتھ معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرے تو کیا ہوگا؟ قلب سیاہ ہے، اس کو ہم قلب کہتے ہیں. یہ جو عملی عقل ہے، جو آئینے کی مانند ہے، یہ قلب ہے. یہ جو قرآن میں قلب آتا ہے، روایت میں قلب آتا ہے، وہ یہ قلب ہے، صحیح ہے؟ بس قلب ہمارے غیر مادی وجود کا وہ حصہ ہے جو اعلیٰ حقائق کو منعقد کر سکتا ہے، دو شرط پہ، نمبر ایک شفاف ہو، نمبر دو وسیع ہو. شفاف ہوگا گناہوں سے بچ کر، وسیع ہوگا معرفت کو بڑھا کر. اگر کسی نے معرفت بڑھائی اور وہ شفاف نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ صرف بوجھ بڑھے گا، کچھ حاصل نہیں ہونے کا، صرف بوجھ بڑھے گا. اس کو قرآن کریم فرماتا ہے، یحمل اسفارا کمثل الحمار یحمل اسفارا. عمل کرتا نہیں ہے، کتابیں بڑھائے چلا جا رہا ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر آپ کو اور مجھے معرفت چاہیے، واقعی معرفت جو ہماری زندگی میں کام آئے، پہلی چیز ہمیں دیکھنی پڑے گی ہمارا قلب شفاف ہے یا نعوذ باللہ تاریک ہے. آپ قلب کے مسائل کو دیکھیے قرآن کریم کے اندر، اگر آپ کو موقع ملے، دیکھیے دسویں ایپس آپ کے پاس موجود ہوں گے جس میں آپ قلب کے لفظ کو قرآن کریم میں ڈھونڈ سکتے ہیں. کم سے کم قلب کی، جو مجھے یاد آتا ہے، کم سے کم 20 حالتوں کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے. قلب کی کم سے کم 20 حالتوں کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے، اچھی بھی اور بری بھی، کہ یہ قلب کی حالتیں ہوتی ہیں. آپ تصور فرمائیے کہ ہمارے قلب نہیں ہیں. ہم لوگوں کے ساتھ جو اس وقت مشکل پیش آ رہی ہے، جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آ رہا ہے، ہم جو دیندار ہیں، ہمیں یہ میکینزم سمجھ میں نہیں آیا ہے. ہم ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، کہیں دعا کا موقع ملتا ہے ہم دعا میں چلے جاتے ہیں، مجلس کا موقع ملتا ہے مجلس میں چلے جاتے ہیں، چار نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، مشکلات کو بہرحال تحمل کرتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایک کمی رہ گئی ہمارے اندر. کیا کمی رہ گئی؟ ہمیں بالکل کلیئرلی پتہ نہیں چل رہا ہم نے کرنا کیا ہے. نعوذ باللہ، گویا ہم لوگوں کی مثال اس شخص کی ہے جس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وہ مختلف جگہوں سے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، کبھی کچھ نصیب ہوتا ہے، کبھی کچھ نصیب نہیں ہوتا. کاش ہمارے اندر یہ کلیئرٹی آ جائے، ہمیں کرنا کیا ہے. اور میں نے جو آپ کا اتنا وقت دیا اس شب میں، میں ڈر بھی رہا تھا کہ کہیں یہ شب جو امیر مومنین سے ولایت اور محبت کی شب ہے، اور شب قدر کی دعا اور معرفت کی شب ہے، شاید یہ مثلا اس طرح کی باتیں شاید مناسب نہ ہوں، آپ کا ذہن کہیں اس میں مشغول نہ ہو جائے. لیکن دیکھتا ہوں کہ اگر یہ کلیئر ہو جائے ہمارے لیے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، تو ہماری زندگی ایک راستے پہ گزرے گی. جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ عزیزان محترم، ہمارا ایک غیر مادی وجود ہے، اس غیر مادی وجود میں ایک جگہ ہے جہاں پہ صرف علم ہے، اس سے کوئی جنت نہیں ملتی، اس سے کوئی مقام تبدیل نہیں ہوتے. علم 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 بڑھائے چلے جائیے، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ دوسرا حصہ وہ ہے کہ جو ہے علم کا اثر لیکن اصل میں عمل کا اثر ہے, عمل کا. یہ عقل عملی ہے جس کو ہم لوگ قلب تعبیر کرتے ہیں. یہ جو قلب ہے یہ خود بخود علم لاتا ہے. اگر کوئی اپنے اس قلب کو پاکیزہ کر لے, اپنے اس قلب کو پاکیزہ کر لے تو علم آئے گا یا نہیں آئے گا؟ خود بخود آئے گا. کہاں سے ہم کہہ رہے ہیں, کیوں یہ دعویٰ ہے؟ اہل بیت نے فرمایا, مولا فرماتے ہیں, مولا چھٹے امام سے روایت, مشہور روایت, درود بھیجے گا محمد علیہ وسلم, محمد. جب عنوان بصری اپنی عمر کے اتنے عرصے کے گزارنے کے بعد مولا کی خدمت میں تشریف لائے اور کہا کہ مولا میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں, تو امام نے یہ روایت ارشاد فرمائی, اور اس روایت کے اندر ارشاد فرمائے کہ لیس العلم بالتعلیم والتعلم, جو علم تم چاہ رہے ہو وہ علم سیکھنے سکھانے سے نہیں ہو سکتا ہے. اب یہ علم کون سا ہے؟ عقل عملی, قلب والی بات. ہمیں لیس العلم بالتعلیم والتعلم, ہم جانتے ہیں تعلیم و تعلم کی ہمیں ضرورت ہے, مجھے بہرحال کسی استاد سے سیکھنا پڑے گا, کوئی کتاب کھولنی پڑے گی, لیکن امام جس علم کی بات کر رہے ہیں وہ صرف جاننے والا نہیں ہے, عمل والا علم. فرمایا لیس العلم بالتعلیم والتعلم, یہ وہ علم نہیں ہے جو سیکھنے سکھانے سے آئے, بل ہوا نور یقذفہ اللہ علی قلب من یشاء, بلکہ علم, اب ذرا اس میں آپ جتنی گفتگو ہوئی تھی اس کو اگر ساتھ لے آئیے, بہت اچھا ایک پوائنٹ, بلکہ علم وہ نور ہے جو خدا اس کے قلب پہ نازل کرتا ہے جس کو پسند کرتا ہے, جس کو چاہتا ہے. صحیح. اب کیا مطلب؟ یعنی میں اگر اپنے قلب کو پاکیزہ کر بیٹھا, کر گیا, شفافیت, جس کو ہم نے مثال میں شفافیت اور آئینہ کہا, تو اگر میں اپنے قلب کو گناہوں سے پاک کر گیا اور میرا قلب پاکیزہ ہو گیا تو علم آئے گا یا نہیں آئے گا؟ قطعاً آئے گا, قطعاً آئے گا. اور اس کی شفافیت کہاں سے ہوگی؟ اس کی شفافیت دو طریقے سے ہوگی, نمبر ایک میں جو جانتا ہوں اس پہ عمل کروں, نمبر دو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤں. تو اگر میں جو جانتا ہوں اس پہ عمل کروں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤں تو میرا قلب, جو کہ عقل عملی ہے, میرا قلب وسیع ہو جائے گا, شفاف ہو جائے گا, اور علم کا آنا پھر قطعی ہوگا اس کے اوپر, پھر علم کا آنا قطعی ہو جائے گا, پھر خدا تعالیٰ کی طرف سے علم کا افاضہ یقینی ہے, امام کی اس مشہور معروف روایت کے ذیل. اب آپ تصور فرمائیے, میں اپنے آپ سے اور آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا, آپ کون سا علم چاہیں گے جس میں عمل نہ ہو؟ اس سے آپ کو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں, سوائے یہ کہ مصیبت بڑھتی چلی جائے گی, بے معرفتی بڑھتی چلی جائے گی, دل کی تاریکی بڑھتی چلی جائے گی. اور اگر علم پر عمل نہ ہو خود بخود علم چھن جاتا ہے, علم چھن جاتا ہے. مولا کی روایت موجود ہے تفصیل میں, اتنی تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں, میری ہمت نہیں کہ میں آپ کا اور وقت ہوں اس سلسلے میں. اگر علم پر عمل نہ ہو, وہ علم جو خدا نے نور کی صورت میں دیا تھا, اگر اس پہ عمل نہ ہو علم چھن جاتا ہے. ہمارے پاس اتنے عجیب واقعات موجود ہیں, ہم لوگ تو ان گویا ان وادیوں میں ہیں ہی نہیں نا, ہم لوگ تو ان مسائل میں ہیں ہی نہیں ابھی. وہ جن پہ ایک زمانے میں مکاشفہ ہوتے تھے وہ اب نماز کی بھی قائل نہیں ہیں. ایسا بھی ہوا ہے کہ مثلا کشف ہوتا تھا اس کے اوپر, مکاشفہ ہوتا تھا اسے, آج نماز بھی نہیں پڑھتا. کیوں؟ کسی ایک جگہ پر اپنے علم پر عمل کرنے کے لیے اپنے نفس پہ پاؤں رکھنا تھا, نہیں رکھا, نفس کے فریب میں آ گئے, نفس کے فریب میں آ گئے, معاملہ ختم ہو گیا, اپنے علم کا خود انکار کر بیٹھے, علم پہ عمل کرنا بند کر دیا. جیسے علم پہ عمل کرنا بند کیا, نہ صرف یہ کہ علم کا فیض بند ہو گیا, جو موجود تھا وہ بھی ہاتھ سے ختم ہو گیا. دوسری مصیبت یہ ہوئی کہ شخصیت کے تکبر کی وجہ سے اپنے گناہ پر توبہ بھی نہیں کی, اپنی انانیت میں آ کر کے میں بڑا آدمی ہوں, اپنی اس گناہ پہ توبہ بھی نہیں کی کہ مثلا میں نے اپنے علم کا انکار کیا. تو ایک طرف سے علم کا انکار کرتے رہے, عمل نہیں کیا, دوسری طرف سے اپنی انانیت میں آ کر توبہ بھی نہیں کی. تو پھر کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ تمام نصر بھی کہ فیض سے محروم رہ گئے, بلکہ جو تھا اس سے بھی گئے, اور وہ یحمل اسفارہ کی صورت میں اور نہیں معلوم مسلح کا مسل القلب کی صورت میں خدا تعالیٰ سے دوری پہ دوری, دوری پہ دوری. اب شب قدر, ہمیں نہیں معلوم ہماری زندگی کتنی, چلو زندہ رہیں بھی اگر خدا سے رابطے کے بغیر زندہ رہیں کیا یہ زندگی ہے؟ قرآن کریم نے صریح ارشاد فرمایا یہ مردہ ہے, مردہ ہے. اموات غیر احیاء, یہ وہ مردہ ہیں جن میں زندگی کا امکان بھی ختم ہو چکا ہے, یہ وہ مردہ ہیں. قرآن کریم میں صریح ارشاد فرمایا, ایک لفظ کافی تھا, اموات کا لفظ کافی تھا کہ مردہ ہے, پھر بعد میں کیوں کہا غیر و احیاء, زندہ نہیں ہے. دوسرا لفظ تکرار نہیں ہو سکتا قرآن کریم میں, اگر کہا ایک جگہ پہ اموات مردہ ہیں پھر کہتا ہے غیر و احیاء, زندہ نہیں ہے, تکرار نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ دوسرے میں فرمایا اب زندگی کا امکان بھی نہیں ہے ان کے اندر, ختم ہو گیا معاملہ. عزیزان محترم, شب قدر ہے, میں خدا سے کیا مانگوں؟ آپ خدا سے کیا مانگیں؟ ہم المؤمنین سے توسل کریں, بالکل کریں, کس دل کے ساتھ؟ اگر پاکیزگی نہیں ہوئی تو اس توسل کے بعد کیا نصیب ہونا؟ یہ وہ چیزیں جو ہمیں سوچنی چاہیے. اگر ہم ان کے بیت شرف کے اوپر صبح کو گناہ کریں اور دوپہر کو سلام کرنے پہنچیں تو کیا ہو, کیا نصیب ہونا ہے؟ انسان کو یہ سب سوچنا چاہیے. آج شب شہادت ہے, انشاءاللہ میں اور آپ ماتم کریں گے, عزاداری ہو رہی ہے, اور اس میں ابھی گریہ کریں گے امیر المومنین کے غم. ہمیں ایک پاکیزگی چاہیے. خدا تعالیٰ نے شاید شب قدر میں اسی لیے رکھی کہ یہ لوگ اس پاکیزگی کو استغفار کے ذریعے سے حاصل کریں گے, پھر امیر المومنین کی محبت کے سائے میں جب خدا کے سامنے پہنچیں گے تو خدا نصیب فرمائے. امیر المومنین کی سچی محبت اکسیر ہے, اور وہ اکسیر ہمارے دلوں کو پاکیزہ کر سکتی ہے اگر ہم امیر المومنین سے وہ طلب کریں جو ہمیں مانگ لینا چاہیے. ہمیں امیر المومنین سے اپنے قلوب کی, اب میں جان بوجھ کے دل کا لفظ استعمال نہیں کر رہا, ہمیں قلوب کی نورانیت مانگ لینی چاہیے کہ مولا ہمارے قلب کو نورانی کر دیں کسی طرح. اور وہ مولا کائنات, ہمارے قلوب پر حکومت ان کی ہے, ہمارے قلوب پہ اصل حکومت ان کی ہے, ہم حاکم نہیں ہیں, ہم لوگ ان کے محکوم ہیں. کائنات ان کے لیے خلق ہوئی ہے, ہم سب جانتے ہیں ان باتوں کو, ان میں کوئی مبالغہ نہیں, ہم سب جانتے ہیں. یہ جو خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک, آپ کا وجود نہ ہوتا, اس وجود اقدس کے اندر نفس امیر المومنین کا بھی شامل ہے, اس وجود اقدس کے اندر نفس امیر المومنین کا ہے. فرمایا نہ ہوتے تو خلق نہ کرتا, ان کی خاطر میں خلق ہوئی, لہذا مولا کائنات کہہ رہے. اور اسی لیے اللہ کے رسول نے خود اپنے آپ کو مولا کہا اور ان کو مولا کہا, اس میں کوئی تعجب تھوڑی, ثابت شدہ بات نہیں, حقیقت ہے. یہ جو مولا ہیں یہ مادیات کے مولا ہیں یا غیر مادیات کے مولا ہیں؟ دونوں کے مولا ہیں. اس غیر مادیات میں میرا قلب شامل ہے یا نہیں ہے؟ قلب شامل ہے, تو میرے قلب پہ حکومت کس کی؟ قلب پہ حکومت ان کی. صرف ایک مشکل ہے, میں تسلیم کروں یا نہ کروں؟ کس نے اس کو تسلیم کیا ہے؟ جو اپنی پسند ناپسند امیر المومنین سے پوچھ کے اختیار کر, اس نے اس قلب کو امیر المومنین کی حکومت میں قرار دے دیا. اب اس قلب پہ حاکم امیر المومنین ہے, جو اپنی پسند ناپسند کو امیر المومنین کی پسند ناپسند سے تسلیم کر دے, اس کے قلب پہ حکومت امیر المومنین کی آ گئی. وقت کے امام کی تشریف آوری صرف زمینوں پہ قبضے کا نام نہیں ہے, وقت کے امام کی تشریف آوری قلوب پر امیر المومنین اور اولاد امیر المومنین کی حکومت تشکیل دینے کا نام. ہم لوگ ان کے عوام و انصار نہیں بن سکتے جب تک ہمارے قلوب پر ان کی حاکمیت جاری نہیں ہوگی. یہ نصرت جسموں سے نہیں ہوگی. ہم لوگوں کو معلوم ہے ہمارے اجساد حقیر ہیں, ہمارے اجسام حقیر ہیں, جسم اور جسد سے کہاں نصرت ہوتی ہے؟ کب انہوں نے نصرتیں جسم سے مانگی؟ ورنہ سارے پہلوانوں کو جمع کرتے کربلا کے اندر، کیوں حبیب ابن مظاہر کو بلایا؟ نصرت جسم سے نہیں ہے، نصرت قلوب سے ہے، اور یہ قلوب جب تک ان کی مکمل حاکمیت میں نہیں آئیں گے ہم غیبت میں رہیں گے، اور اگر کسی کا قلب ان کی مکمل حاکمیت میں چلا گیا اس کے لیے غیبت ختم ہو جائے گی، وہ ظہور میں آ جائے گا، ظہور میں آ جائے گا۔ یہ چیلنج ہے ہمارا، یہ ہماری چیلنج ہے، ہم لوگوں نے چیلنج چھوٹے سمجھے ہیں اپنے لیے، ہم لوگ نہیں معلوم، کچھ لوگ دنیا کو چیلنج سمجھ رہے ہیں، کچھ لوگ دنیا میں کر و فر جاؤ حشم کو چیلنج سمجھ رہے ہیں، کچھ لوگ دنیا کے اعداد اور شمارات کو چیلنج سمجھ رہے ہیں، یہ کہاں چیلنج ہے؟ اس کو کس نے، امیر المومنین نے اپنی حیات طیبہ میں اس کو چیلنج کہا تھا؟ کب کہا؟ امیر المومنین نے اس قلب کی پاکیزگی کو چیلنج کہا تھا۔ تو عزیزان محترم، آپ ماشاءاللہ، ہم اور آپ کتنے شکر گزار ہوں خدا نے متعلق کی کہ خدا تو نے ہمیں محروم نہیں کیا، ہماری ساری غلطیوں کے باوجود ہمیں پھر بھی امکان دے دیا تھا۔ اگر اتنی غلطیاں نہیں معلوم بنی اسرائیل کرتے تو خدا شاید عذاب کر چکا ہوتا، لیکن خدا نے اپنی کتاب میں وعدہ کیا کہ اے نبی، جب تک یہ آپ کا نام لیں گے ہم انہیں عذاب نہیں کرے، نور محمدی اور نور علوی نے ہمیں محفوظ کر لیا، اس نور محمدی نے اور نور علوی نے ہم سب کو محفوظ کیا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد۔ فضیلتوں کو طلب کرنا ہو، ہم لوگ کو فضیلتوں کو طلب کرنا ہو، کیا فضیلتیں طلب کریں؟ حیات طیبہ کیا ہے؟ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جو بھی عمل صالح کرے اور وہ صاحب ایمان ہوا، دو چیزیں درکار ہیں، ایک عمل صالح جو اعضاء و جوارح میں ظاہر ہو، ایک اندر سے ایمان، دو چیزیں درکار ہیں، عمل بھی صالح ہو اندر بھی ایمان، ایک بھی پیس مس کیا ہم حیات طیبہ نہیں لے پائیں گے جو قرآن وعدہ کر رہا، ایک اندر سے ایمان، قلب کی پاکیزگی، ایک عمل کا صالح ہونا، عمل کا اچھا ہونا، دونوں چیزیں چاہیے۔ وہ جو دوست احباب بعض اوقات کہتے ہیں صرف دل پاک ہونا چاہیے، کہاں قرآن کریم کی صحیح آئے کریمہ کے مخالف ہے؟ مثلا جو یہ کہتا ہے میں کام اچھا کر رہا ہوں میرے اندر معرفت نہیں ہے، نہیں، کیسے صحیح ہے؟ قرآن کریم کی مخالفت ہے۔ من عمل صالحاً، جو عمل صالح کرے، وہو مؤمنون، اور قلب میں صاحب ایمان۔ اب آپ تصور فرمائیے، گرچہ اتنی اچھی مثال نہیں ہے، لیکن مثلا اگر میں صدقہ دوں، عمل صالح ہو گیا، اور اندر سے سوچوں کہ پیسہ تو ہاتھ سے گیا، ایمان نہیں ہے، اس کا مطلب کیا فائدہ ہوگا؟ یا مثلا میں نے صدقہ کیا، انفاق کیا، عمل صالح تھا، لیکن جس کو انفاق دیا نعوذ باللہ اس کی بے عزتی کر دی، ایمان تو نہیں ہوا نا، بظاہر تو عمل صالح بھی ختم ہو چکا ہے، عمل صالح بھی نہیں رہا، کیونکہ عمل صالح کے لیے بھی انفاق میں شرط تھی، وقلوبہم وجلہ، ان کے دل خدا کے سامنے خاشع ہونے چاہیے۔ تو چونکہ الحمدللہ رب العالمین ہم لوگ ماہ رمضان کے اندر صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، اس خاطر یہ پوائنٹ بہت ضروری ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو بھی عمل صالح کرے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، وہ ہوا مومن، اور وہ صاحب ایمان ہو، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، تو ہم یقیناً یقیناً اس کو پاک و پاکیزہ زندگی دیں گے۔ یہ پاکیزہ زندگی کون سی ہے؟ یہ پاکیزہ زندگی بڑا گھر ہے؟ یہ پاکیزہ زندگی دنیا کی شہرت ہے؟ خدا نے کبھی دنیا کی کسی چیز کو پاکیزہ کہا ہے؟ یعنی جو مادیات ہیں، میری انانیت، دنیا سے مطلب زمین و آسمان نہیں ہے، دنیا سے مطلب ہماری انانیت ہے، زمین و آسمان اللہ کی نشانی ہے، خدا نمتال جب دنیا کی مذمت فرماتے ہیں، مولا امیر مومنین دنیا کی مذمت فرماتے ہیں، زمین و آسمان کی مذمت نہیں ہے، سورج اور چاند کی مذمت نہیں ہے، یہ مذمت ہماری انانیت کی ہے جس کو دنیا تعبیر فرمانا. خدا نے دنیا پسند نہیں کی ہے، ہماری انانیت کو پسند نہیں کیا. تو یہ حیات طیبہ کیا ہے؟ مثلا ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں ظاہری طور پر بہت انفاق کرتا ہے، معاشرے کے اندر مشہور بھی ہے، لیکن دیکھتے ہیں تھوڑا سا متکبر بھی ہے، یہ حیات طیبہ ہے؟ نہیں. حیات طیبہ کا کوئی تعلق جسمانیات سے نہیں ہے. ایک آدمی کی زندگی آرام سے گزر رہی ہے، سکون سے گزر رہی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، یہ حیات طیبہ ہے؟ نہیں. اس کا کوئی تعلق حیات طیبہ کا اس سے نہیں ہے. حیات طیبہ کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں حیات طیبہ؟ تو مثال کے طور پر بندہ شاکر خدا ہے یا نہیں ہے، یہ حیات طیبہ ہے. یہ خدا کا شاکر ہے، شکر گزار ہے، یہ حیات طیبہ ہے. اللہ کی سختی پر قانع ہے یا نہیں ہے؟ قانع ہے تو حیات طیبہ ہے، قانع نہیں ہے، شاکی ہے، تو پھر حیات طیبہ نہیں ہے. یہ حیات طیبہ ہے. کیا چیز حیات طیبہ ہے؟ پاک و پاکیزہ زندگی. کیا ہے پاکیزہ؟ پاک و پاکیزہ زندگی فضیلتیں ہیں، جس کو امیر المومنین نے بیان کیا، یہ فضیلتیں اختیار کر لینا، یہ پاک و پاکیزہ زندگی. ہاں، اب سمجھ میں آتا ہے حضرت سلمان فارسی پاک و پاکیزہ زندگی میں تھے. اینٹ پہ سر رکھ کے سوتے تھے، لیکن خدا فرماتا ہے یہ پاک و پاکیزہ زندگی. کیوں؟ اس میں کیا پاکیزگی ہوئی؟ مٹی پہ سوتے ہیں، اینٹ پہ سر رکھتے ہیں، اس میں کون سی پاکیزہ زندگی ہوئی؟ خدا نے پتا فرمائے گا، دیکھو یہ شاکر ہے یا کافر ہے. اگر شاکر ہے، میرے شکر کو بجا لانے والا ہے، اس کا مطلب ہے یہ پاکیزہ زندگی کے اندر ہے. قناعت دکھاتا ہے یا اپنے اندر سے جاہ طلبی دکھاتا ہے؟ اگر قناعت دکھاتا ہے، پاکیزہ زندگی کے اندر ہے. صادق ہے یا کاذب ہے؟ یہ حیات طیبہ ہے. اب آپ تصور فرمائیے، میں آپ کے سامنے، ہم اور آپ بیٹھیں گے شب قدر کے اندر، خدا سے کیا مانگیں؟ کیا مانگو خدا سے؟ نمبر ایک، پہلے تو استغفار مانگو کہ خدا مجھے پاکیزہ کر دے کسی طرح سے، میرے اوپر گناہوں کا بوجھ ہے. ہم لوگوں کے لیے یہ جملے کہنا بہت آسان ہے، اور ہم جیسے لوگ تو چونکہ بہت دفعہ بولتے رہتے ہیں، تو ہم لوگوں کے پر شاید اتنا اثر بھی نہیں ہوتا، ورنہ کوئی کیسے یہ سمجھے کہ بوجھ کیا ہے؟ بوجھ کیا ہے؟ کیا خدا ہمیں یہ موقع دے دے کہ ہم یہ پہچان لیں کہ میں نے اپنی زندگی میں جو بوجھ جمع کیا ہے وہ ہے کیا؟ اگر کبھی خدا وہ موقع دے دے ہمیں، تو یہ جملہ بولنے میں ہی شاید انسان فارغ ہو جائے کہ بھائی یہ بوجھ کون اٹھائے گا، اسے کیسے اٹھائیں گے، ہمیں نہیں معلوم یہ کیا بات ہے. تو پہلا مرحلہ تو یہ کہ میں استغفار کروں خدا نے مثال سے، خدایا مغفرت نصیب کر دے، اپنی مغفرت میں شامل کر لے مجھے. جس کو اہل بیت فقا کا رقبتی من النار تعبیر فرماتے ہیں، خدا میری گردن کو آتش جہنم سے بچا دے، یہ پہلا مرحلہ ہے، آتش جہنم سے بچا دے. دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ خدا متعال مجھے نورانیت سے متصل کر دے، نورانیت سے متصل کر دے. کس کی نورانیت سے؟ قرآن کی نورانیت سے، اہل بیت کی نورانیت سے. اگر میرا دل پاکیزہ ہوا تو نورانیت سے متصل ہونے کا امکان آ جائے گا. جب نورانیت سے متصل ہوں گا تو کیا ہوگا؟ خود بخود فضیلتیں میری طرف آئیں گی، خود بخود میں خدا کا شاکر بندہ بن جاؤں گا، خود بخود صادق بنوں گا، خود بخود ہمدرد بنوں گا. اب آپ تصور فرمائیے، میں نے تین بیان آپ کی خدمت میں عرض کر دی، اگر یہ سب نصیب ہو گیا تو کیا ہوگا؟ پھر خدا کی رضایت آئے گی، پھر رضوان آئے گی. وَرِضْوَانُ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. امیر مومنین کا ایک بڑا عجیب فرمان ہے، واقعاً ابھی چند دن پہلے میں نے دیکھا تو بہت عجیب فرمان. فرمان بی الیک فاقتن لا یجبر مسکنتها الا فضلک. اے خدایا، میری تیرے سامنے ایک ایسی حاجت ہے، اس حاجت کو سوائے تیرے فضل کے کوئی چیز پوری نہیں کر سکتی. اللہ سوائے یہ کہ تو فضل کر دے. اور میں نے حاجت لکھا، حاجت عرض کی، حاجت نہیں ہے، عربی میں فاقہ لکھا ہے، حاجت کی شدت کو فاقہ کہتے ہیں. اردو میں ہم کہتے ہیں نا فاقے میں, فاقے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان کو بھوک ستا رہی ہوتی ہے, اس کا فاقہ ہوتا ہے. فمن بی الیک فاقتن, اے خدا میری تیرے ساتھ, میرا تیرے ساتھ ایک فاقہ ہے, ایک کمی ہے, ایک بھوک, ایک شدت ہے میرے اندر تیری طرف. وہ کیا؟ لا یجبر مسکنتہا, یہ جو میرا ضعف ہے, مسکنت شدت ضعف کو مسکنت کہتے ہیں, کمزوری کی انتہائی شدت کو. لا یجبر مسکنتہا, خدایا یہ جو میری ضعف ہے, میری کمزوری ہے, اس کا کوئی جبران نہیں کر سکتا. جبران یعنی کمی کو پورا کرنا. لا یجبر, اس کو کوئی پورا نہیں کر سکتا سوائے کس کے؟ تیرے فضل و کرم کے. اور وہ کیا ہے؟ خدا تو مجھ سے راضی ہو جا, بس کچھ نہیں ہو. خدا ایک فاقہ ہے, تیرا فضل جبران کر سکتا, تیرا فقر, تیرا فضل میرے اس فاقے کو پورا کر سکتا ہے. وہ کیا ہے؟ خدا راضی ہو جا, رضوان خدا تیری رضا. یہ چوتھا مرحلہ ہم کہہ سکتے ہیں. استغفار ہے, توسل ہے, فضیلتیں ہیں, اور رضوان نصیب ہوتی ہے. گویا یہ ہمارا شاید شب قدر کا ایجنڈا ہے, شاید یہ سمجھ میں آتا ہے. اچھا آپ شب قدر اچھی گزار لیں, کل صبح کیا ہوگا؟ وہ کہتا ہے یہ کیسے پتہ چلے گی بھائی کل ہم شب قدر کے بعد کی صبح میں آئے اچھی گزری یا نہیں گزری؟ خود بخود دیکھو فضیلتوں کا دل چاہ رہا ہے یا نہیں چاہ رہا. اگر فضیلتوں کا دل چاہ رہا ہے اس کا مطلب ہے کل شب قبول ہو گئی. وہ دیکھ تو نہیں, پہلے بھی نعوذ باللہ سچ بولنا سخت تھا, اب بھی سخت, اب بھی خواہش نہیں. پہلے بھی کیوں منفی کہا جائے, مثبت کو کہا جائے, پہلے کم خواہش تھی, اب خواہش زیادہ ہے. تو اگر دیکھیں نا خواہش بڑھ گئی ہے فضیلت کی, اس کا مطلب ہے قبول ہو گیا, فضیلت کی خواہش بڑھ گئی. اور انتہا کیا ہونا چاہیے؟ انتہا ہونا چاہیے فضیلت عادت بن جائے, کہ اس کے سوا کچھ کر ہی نہیں سکتا, یہی کر سکتا ہے. اسے فضیلت اس کی عادت میں تبدیل ہو گئی. فیضان محترم, میں نے آپ کا بہت وقت لیا, اور ظاہر ہے کہ یہ شب بہت قیمتی شب ہے, اور مولانا امین المومنین کی شہادت میرے اور آپ کے سامنے ہے. یعنی جیسے کہ کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ اگر کل یا پرسوں کہ خدا نمتال سے اگر ہم یہ چاہیں کہ خدایا ہمیں قیامت میں کس کے ساتھ کھڑا کر, کسے پسند کریں, کس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیں, تو ہم کہہ سکتے ہیں خدا شاید دنیا میں ہم نادان ہوں تو شاید کسی دولت مند کی دوستی ہمارے دل میں آ گئی ہو نادانی کی وجہ سے, شاید کسی گناہگار کی دوستی ہمارے دل میں آ گئی ہو نادانی اور غفلت کی وجہ سے, کم توفیقی کی وجہ سے. لیکن خدا اگر ایک خواہش ہو کہ میں مروں تو کس کا دیدار کروں, آپ خود اپنے دل سے پوچھ لیں کس کا دیدار چاہتے ہیں, قبر میں جاؤں تو کس سے کلام کرنا ممکن ہو جائے, کس سے کلام کرنا چاہیے, محشر ہو تو کس کی رفاقت نصیب ہو جائے, آپ کہاں جانا چاہیں. تو ہم خدا سے کہہ سکتے ہیں خدا دنیا میں تو ہم گناہگار ہیں, شاید ہم نے اپنے دلوں پر وہ کنٹرول نہیں کیا. یہ خدا تو جانتا ہے کہ جو ہمارے دل کے اندر خواہش ہے امیر مومنین کے حوالے سے, وہ کیا خواہش ہے. ہم ان کے چاہنے والے ہیں خدا, ان کی محبت میں زندگی گزاری ہے. اگر کہیں ان کی فضیلت بیان ہوتی ہے تو ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے, نعوذ باللہ کوئی ان کے ساتھ بے احترامی کرتا ہے ہمارے دل پہ غم آتا ہے, ہم غز و غضب میں آتے ہیں, غصے میں آتے ہیں. آج ان امیر المومنین کی شہادت کی شب ہے. میں عرض کیا کہ ہم لوگ تو 1400 سال کے فاصلے پر ہیں, ہم نے امیر المومنین کی محبت کو سنا ہے, کچھ احساس بھی کیا ہے اپنی کم توفیقی کے ساتھ, لیکن ذرا تصور کریں وہ حضرت سلمان فارسی جنہوں نے زندگی امیر المومنین کے ساتھ گزاری, وہ امیر المومنین کے اصحاب جو امیر المومنین کے اشارے کا انتظار کرتے تھے, میرے مولا کی طرف سے کوئی اشارہ ہو. آج کی شب یہ سب کس حالت میں ہے, اور اصحاب کا تو میں تذکرہ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, لیکن ذرا سا ایک نظر اولاد فاطمہ پر رکھیے گا. امیر المومنین کی اپنی اولاد کس حالت میں ہے. ہم لوگوں میں بھی رشتے ہیں, ہم لوگ ظاہر ہے رشتے کے اعتبار سے ہم کسی کے بیٹے ہیں, ہم کسی کے باپ ہیں, ہمارے انسانی رشتے ہیں, لیکن ہم لوگ انسان ہونے کے ناطے ناقص ہیں. ہمارے رشتے بھی ایسے اعتبار سے اتنے شدید نہیں ہیں. تو مثلا میں اپنی اولاد کو تو چاہتا ہوں, لیکن جو امیر المومنین چاہتے ہوں گے وہ کیا چاہنا ہوگا. مثلا میں اپنے بچوں کو چاہوں گا, لیکن امیر المومنین کتنا چاہتے ہوں گے. ایزان محترم ایک عجیب مصائب کا پہلو رہبر معظم نے مصائب پڑھنے کے دوران بیان کیا. رہبر معظم نے ایک جگہ امیر المومنین کے مصائب پڑھے ہیں, اور ان مصائب کے اندر اس پہلو کو بہت خوبصورت بیان کیا. انہوں نے فرمایا کہ جب امام مسجد میں تھے, امام حسن مصطفیٰ کی گویا گود میں سید امیر المومنین کا سر اقدس تھا, اور امام حسن رونے لگے تو سید امیر المومنین نے امام حسن کو دیکھ کر کہا, بیٹا مت رو, صبر کرو. اس موقع پہ ایک عجیب جملہ فرمایا, کہا تمہارا باپ اب ان لوگوں کے درمیان ہے جو اسے بہت چاہتے ہیں. شہادت سے تین دن پہلے ایک خواب میں امام نے بیان فرمایا, فرمایا شہادت سے تین دن پہلے اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا, اور اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ کی امت نے میرے اوپر بہت سخت وقت رکھا, مجھے بہت تنگ کیا. اللہ کے نبی نے کہا علی ان کے خلاف دعا کرو. اللہ کے نبی نے کہا علی ان کے خلاف دعا کرو. امیر المومنین نے کوئی بد دعا نہیں دی, صرف ایک جملہ کہا, کہا اے اللہ مجھے ان سے بہتر دے دے اور انہیں مجھ سے بہتر دے دے. تین دن کے بعد مولا امام حسن مصطفیٰ کی گود میں امیر المومنین کا سر, اور امام حسن روئے تو فرمایا حسن صبر کرو, تمہارے والد ان بہتر لوگوں کے درمیان موجود ہیں. گویا کیا فرمانا چاہتے ہیں, فرمایا دیکھو رسول خدا مجھے بلا رہے ہیں, فاطمہ زہرا مجھے بلا رہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے. ہم نے معلوم نکاح اللہ کسے کہیں گے, امیر المومنین کا نکاح کسے کہیں گے, لیکن ہم سب جانتے ہیں امیر المومنین نے فرمایا بے سب مجھے بلا رہے ہیں, یہ میرے اوپر درود بھیج رہے ہیں, یہ میرے لیے دعائیں کر رہے ہیں. گویا امیر المومنین کیا فرمانے, کہا اب تک میں اس دنیا میں تھا جہاں لوگ مجھے سلام نہیں کر رہے تھے, اب نہیں دنیا سے جاؤں گا, میں اس دنیا میں جاؤں گا جہاں لوگ میرے چاہنے والے ہیں, میرے پہ سلام کرتے ہیں, میرے پر درود بھیجتے ہیں. امام حسن کو فرمایا بیٹا صبر کرو. اس کے بعد جب گھر تشریف لے گئے, ایک موقع میں امام حسین تشریف لائے, امام حسین نے رونا شروع کر دیا. جب امام حسین مجھے کہا کہ حسین صبر کرو, بیٹا حسین صبر کرو. امام حسین کو بھی صبر کی تلقین کی, وہ فرمایا میرے بعد تمہارا گریہ بہت ہوگا. یہ اتنی اچھی موقع آیا, اور رہبر معظم نے اس کو بیان فرمایا, کہا اس کے بعد جب بی بی زینب نے رونا شروع کیا تو امیر المومنین نے نہیں کہا زینب صبر کرو. بی بی زینب کے ساتھ رونا شروع کر دیا. گویا امیر المومنین بی بی زینب کا گریہ برداشت نہیں کر سکے. میرے مولا یہ بیوی زینب چاند علی بابے ہوئی ہے. یہ بیوی زینب سارے راستوں پہ ہوئی ہے. امیر المومنین بیوی زینب کو گرا برداشت نہیں کر پائے. بس ایک موقع آیا, امیر المومنین کی بیماری کی خبر, زخم کی خبر پورے کوفہ میں پھیل گئی, پورے کوفہ میں اجتہام ہو گیا, تمام لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے. ایک موقع پر ایک عجیب منظر بیان کرتے ہیں, منظر بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں جو کوفہ کے یتیم جو امیر المومنین کو اپنا باپ سمجھتے تھے, یہ وہ تھے جن کے باپ جنگوں میں شہید ہو چکے تھے, یہ امیر المومنین کو اپنا باپ سمجھتے تھے, یہ امیر المومنین کے گھر کے سامنے جھکا ہو گئے. ہر کوئی امیر المومنین کے لیے دعا کرتا تھا, اے خدا تو نے میرا باپ کو چھین لیا تھا, اب علی گنڈا نے, یہ امیر المومنین کی محبت یتیموں کے لیے تھی. میں کہوں گا مولا کتنا سخت ہوگا جب امام حسین اپنے یتیموں کو الوداع کرنے کے لیے کہے گا. ابھی تو بس دو جملے اور مسائل تھے, اہل بیت کے مسائل ختم ہونے والے نہیں ہیں, ہمارا گریا ختم نہیں ہوگا امیر المومنین پر, ہمارا گریا ختم نہیں ہوگا امام حسین پر. بس اس لمحے کو یاد دلاؤں گا جب بی بی زینب اور امام حسین آخری الوداع کے لیے آئے اور امام حسین نے کہا زینب اپنے بازوؤں سے رضا ڈاؤ, بابا کی وصیت ہے, اور بی بی زینب نے ماں کی وصیت پر عمل کیا. یہ ماں بھی مظلوم ہے, یہ باپ بھی مظلوم, اس مظلوم کا جنازہ اٹھ رہا ہے. ماتم امیر المومنین